ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तागफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان العامش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کن فی الدنیا کانک غریب او عابر و سبیلن کے بیان میں، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جس کے الفاظ وہی ہیں جو انہوں نے عنوان میں ذکر کیے ہیں پیش کر رہے ہیں. قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے دونوں مونڈے پکڑے اور دونوں مونڈے پکڑ کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ پردیسی اجنبی آدمی ہوا کرتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر. دیکھو جو آدمی کہیں کسی دوسری جگہ سے آیا اور سورت آیا ہے خریداری کرنے کے لیے دو چار روز کے واسطے، کہ پردیسی آدمی ہے یہاں آ کر کے جو یہ رہے گا تو اس کے کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہوتے یہاں کے رہنے والوں سے، کوئی چند گنے چنے افراد ہوں گے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا لوگوں کے ساتھ تعلقات اور پہچان نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا، نہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق کینہ ہے، کپٹ، نہ کسی کے ساتھ اس کو دشمناوٹ ہے، نہ وہ کسی کے اوپر حسد کر رہا ہے، نہ اپنے دل میں کسی کے متعلق نفاق کہ ظاہر کچھ کرے زبان سے، محبت کا تعلق دل کے اندر دوسری چیز چھپائے رکھے۔ یہ ساری چیزوں کی نوبت آدمی کو آتی ہے اپنے ان تعلقات کے نتیجے میں، کسی کے ساتھ دشمناوٹ ہے اور اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور اس عداوت کے بجائے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یہی نفاق ہوا، اور ساتھ ہی اندر عداوت بھی موجود ہے، اور اسی عداوت اور دشمناوٹ کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو حسد بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا دل کے اندر کہ بھائی اس کی کوئی بھلائی، اچھائی، ترقی اس سے دیکھی نہیں جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تعلقات کے کم ہونے اور لوگوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے گناہوں سے عموماً وہاں جہاں وہ گیا ہوا ہے وہاں وہ کیا رہتا ہے؟ محفوظ۔ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ کوئی زیادہ جھگڑا وگڑا کسی کا نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں کہ یہاں کوئی مجھے ملے گا، مارے گا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، جانتا ہے اپنا کون پہچاننے والا، جو ہے بے فکر بنداس ہو کر کے گھومو پھرو۔ تو خیر، ایک تو یہ تعلقات کی اور خلط ملط اور میل جول کم ہونے کی وجہ سے ان مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پردیس میں اس کا قیام چند روز کا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے، خریداری کے لیے آیا ہے، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن یہاں اس کو ٹھہرنا ہے۔ اب جب ضائع تین چار پانچ دن ٹھہرنا ہے تو کوئی بنگلہ خریدے گا، گھر خریدے گا، فلیٹ خریدے گا، فلیٹ والے کو گھر کا کوئی فکر نہیں کرے گا، نہ اپنے لیے باغات کی خریداری، نہ کھیت، نہ یہاں اس کے اہل و عیال ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ گویا ایسے وہ تمام تعلقات جو آدمی کو اللہ کے ساتھ جڑنے سے رکاوٹ بنتے ہیں اس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ پردیسی کا حال، اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کہ ایک پردیسی آدمی ہوتا ہے، کہ نہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں سے وہ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ پردیسی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، آپس کے میل جول اور تعلقات کے نتیجے میں جو الجھا اور برائیاں اور خطرے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، اور جو ہے وہ چیزوں کی مشغولی، جائیداد، مال ملکت، اس کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی وہ محفوظ۔ جیسے کہ پردیس میں اس کو اس کی فکر نہیں کہ دو چار دن کے لیے میں کون سا یہاں فلیٹ خریدوں گا، یا میں کون سا کوئی جو ہے پلاٹ خریدوں گا، یا کچھ اور لوگ۔ دوسرا آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او عابر و سبیل، پردیسی کی جو کیفیت ہے اس سے ایک قدم اور آگے، کہ جو وہ آدمی، وہ مسافر جو راستہ چلتا ہے نا، راستے چلتے مسافر، یہ پردیسی جو آیا وہ بھی مسافر تو ہے، لیکن اس کا دو چار دن یہاں پر قیام ہے، وہ مکان نہیں خریدے گا تو کم سے کم ہوٹل میں تو بکنگ کرائے گا ہی، تو ہے کہ نہیں، کچھ ٹھہرنے کا انتظام اپنا کرتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص وہ مسافر ہے جو رننگ، اس کا سفر چل رہا ہے، ہائی وے پر اس کی گاڑی چل رہی ہے، اپنی سواری میں سوار ہے، اور اس کو اپنی ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے کہ بھائی یہاں سورت سے نکلا، مجھے وہاں جو ہے بمبئی پہنچنا ہے، پونا پہنچنا ہے، بنگلور پہنچنا ہے، راستے میں کیسے ہی مناظر آئیں گے، کچھ بھی آئے گا، بس اس کے دل و دماغ پر تو یہی فکر سوار ہے کہ میں اپنی منزل مقصود پر کب پہنچ جاؤں، یہاں راستے میں کوئی چیز، اس کے دل پر بھی یہی فکر، اس کی نگاہوں میں بھی یہی مقصود، کیسا ہی خوبصورت منظر ہو اور کیسی جو ہے اس کے لبھانے والے راستے میں حالات پیش آئیں، لیکن وہ ان کی طرف توجہ، اس کا دھیان تو بس اپنی اس منزل پر، اس نے جو ٹارگیٹ طے کیا ہے کہ مجھے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، بس وہی اس کے دل و دماغ پر سودا سوار رہتا ہے, عابر و سبیل, وہ مسافر جو راستہ چلتا ہوا, تو اس کا اتنا بھی سامان نہیں ہوتا جتنا وہ ٹھہرنے والا, وہ تو کم سے کم بستر رکھتا ہے اپنے پاس, کچھ قیام کے لیے تھوڑا بہت انتظام کرے گا, یہ تو وہ بھی نہیں, کہیں ہوا تو اتر کر کے ایسے ہی پڑ جائے گا, بڑے سے بڑا رئیس ہوگا تو بھی وہ اپنے لیے وہاں کچھ کرنے کا انتظام نہیں کرتا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گویا اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کا جو قیام ہے بندے مومن کا, اس کی حیثیت بھی یہی ہے, ایک پردیسی کی طرح رہو, اپنا دل یہاں لگانے کی اور ان علائق اور ان تعلقات کے اندر اپنے آپ کو جو ہے گھسانے کی ضرورت نہیں ہے, بس بقدر ضرورت اپنا کام نکال کر آپ کی نگاہ آپ کی اس منزل کے اوپر, اس مقصد کے اوپر ہونی چاہیے جہاں آپ آگے جا رہے ہیں. کان ابن عمر یقول, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے یہ بات بھی فرماتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو, کل کیا ہوگا اس پہ پتہ نہیں صبح آتی بھی ہے یا نہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے موت کا استحضار ایک مومن کے دل و دماغ پر ہر وقت رہنا چاہیے, صبح ہو تو گویا کل جو ہے, شام ہو تو کل صبح میں زندہ رہوں گا یا نہیں, اس کا بھی اس کو یقین ہونا نہیں چاہیے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب تم جو ہے صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. ہمارے اسلاف اور اکابر کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, یہی کیفیت ان حضرات کی ہوا کرتی تھی کہ گویا وہ ہر وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے نگاہوں کے سامنے موت ہے. وہ پہلے قصہ شمائل کے اندر آ گیا تھا کہ جو ہے ایک محدث دوسرے محدث کے پاس آئے اور ان سے یوں کہا کہ یہ حدیث فلاں حدیث تم سنا, ان کی سند سے وہ سننا چاہتے تھے, ان کی وہ بڑے آدمی تھے جنہوں نے درخواست کی تھی, وہ تو ان کی درخواست پر انہوں نے اپنی حدیث جو ہے سنانا شروع کیا زبانی. تو انہوں نے یوں کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب میں سے دیکھ کر کے نوشتہ جو ہے محفوظ اس میں سے دیکھ کر کے سناویں تو ذرا اچھا رہے گا, کیونکہ وہ محدث تھے تو روایت کے سلسلے میں مزید احتیاط اور پختگی کے پیش نظر انہوں نے یہ کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر, کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے, کہا میں اپنا یہ حدیث سنانا روک کر کے اٹھا تاکہ کمرے میں سے جا کر کے کاپی لے کر کے آؤں اور ان کو سناؤں. انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا اور کہا حدیث تو سنا دے جاؤ, حدیث پتہ نہیں میری تم سے ملاقات پھر ہوتی ہے یا نہیں. وہ اندر کمرے میں جا کر کے کاپی لے کر کے آویں, کاپی میں سے حدیث سناویں, اتنے وقفے پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. وہاں میں نے قصے میں بتایا تھا کہ اس سے حضرات اسلاف کی دو چیزیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ ان کو موت کے معاملے میں کوئی یہ نہیں تھا کب آ جائے, ہر وقت گویا وہ یہ سمجھتے تھے ابھی آ جائے گی, اور دوسرا علم کی طلب کہ دیکھو اتنی مہلت کے لیے بھی وہ تیار نہیں, ابھی پہلے سنا. جہاں تھے وہ کہتے ہیں ان کی درخواست پر پہلے زبانی وہ حدیث سنائی, پھر میں کمرے میں گیا جا کر کے کاپی لا کر پھر اس میں دیکھ کر کے دوبارہ سنائی. تو بہرحال ایک مومن کا حال یہی, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اب یہ تو لمبی بات ہو گئی کہ شام کے کرے تو صبح کا, یہ جو ابھی واقعہ سنایا اس میں تو کتنا دو چار منٹ کا کام تھا, لیکن پھر بھی اتنے بڑے بڑے حضرات یا اکابر ان کے گویا دل و دماغ میں موت کا استحضار ایسا ہوا کرتا تھا.
آج ہم ان چیزوں کو بھلا رہے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کے غسل میں شرکت کرتے ہیں, تجلیل و تکریم میں, لیکن کبھی ہمیں بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. خود من صحت کا مرض اور اپنی تندرستی میں سے بیماری کی اور زندگی میں سے موت کے لیے جو ہے توشہ لے لو, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تندرستی دی ہے, ظاہر ہے کہ تندرستی ہمیشہ رہنے والی نہیں, آئے گا کہ بیماری آپ پر حملہ آور ہوگی اور تندرستی, تو تندرستی کے حال زمانے میں آدمی اعمال کا جو اہتمام کر سکتا ہے, بیماری میں وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اعمال ادا نہیں ہو پاتے, اس میں کمی آ جاتی ہے. تو کہا بیماری آنے والی ہے, اس خیال سے تندرستی کے زمانے میں خوب کام کرو. جیسے آدمی جوانی میں جب ویوپار کرتا ہے کماتا ہے تو یہ سوچتا ہے بڑھاپا بھی آنے والا ہے, بڑھاپے میں کمانے کی طاقت رہے گی نہیں, تو ابھی جو کچھ ہے وہ میں کیا کر لوں, ذخیرہ کر لوں. بڑھاپے کے لیے جوانی ہی کے اندر آدمی ذخیرہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے. اسی طریقے سے گویا بیماری آنے والی ہے, اس تصور سے وہ تندرستی کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کر لے تو پھر بیماری میں موقع نہیں ملے گا. دوسری بات یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی تندرستی کے زمانے میں جن اعمال کا اہتمام کرتا ہے, آج بار میں جب بیماری آتی ہے اور بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو بچا نہیں پاتا بیماری کی رکاوٹ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو تندرستی میں ثواب دیتے تھے وہ دیں گے. تو وہ بھی کب ملے گا, تب ملے گا نا جب تندرستی میں ہم نے اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنایا, عادت نہیں ڈالی تو مجھے میں تھوڑا ملے گا. تو بہرحال اسی کو یہ بھی ایک طرح کا توشہ ہی ہے, بیماری کے زمانے میں مفت ثواب حاصل کرنے کا ایک نسخہ اور ہے کہ تندرستی کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کرو, اگر بیماری کا اگر وہ اعمال بچا نہ پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی اجر ملتا ہے. وہ من حیات کے موت, اور اپنی زندگی سے توشہ حاصل کرو اپنی موت کی, اس لیے کہ موت تو بہرحال آنے والی ہے, کب آئے گی اس کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, اس کا کوئی مقرر نہیں ہے. زندگی ہے آدمی کو اپنی زندگی کی اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے موت کی تیاری کر لینی چاہیے. یہ حدیث کو سنانے کے بعد ان کی عمر اپنی طرف سے یہ بات نشان فرماتی. بابن فی العمل و طولی, اس باب میں لمبی امیدوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو اس کے دل و دماغ میں ایسے تصورات بٹھائے گئے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آئندہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور دنیا کی گویا چیزیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے, بڑے گویا جو ہے اس کے لیے سوچتا ہے میں یوں کروں گا, وہ سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں جیسا. اور یہ اگر ہر انسان کے طبیعت کے اندر مزاج میں اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے, اگر یہ نہ ہوتا نا تو دنیا کا کاروبار نہ چلتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق قائم رکھنے کے لیے اور اس کا کاروبار چلانے کے لیے انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہے, کون سا امیدوں کے ذریعے سے آئندہ اپنی مربوط کی لمبی عمریں, لمبی مال کی کثرت, جائیداد کی کثرت اور چیزوں کی کثرت, یہ سب جو تمنائیں امیدیں یہ کو آئندہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, بڑے بڑے اس کے لیے تو اس نے پلاننگ, تو یہی وہ پلاننگ ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کا کاروبار چلتا ہے. تو ویسے آدمی بقدر ضرورت اپنے جو ہے ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرے تو شاید, لیکن وہ امیدیں اتنی آگے بڑھ جائیں کہ آدمی اس کی وجہ سے اپنی آخرت کی طرف سے غافل ہو, شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے, اس سے البتہ منع کیا گیا ہے. جرم ہے یہاں امام بخاری نے باب قائم کر کے اسی سبق کو گویا تازہ کرنا چاہا ہے. وقوله ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اب دیکھیے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, یہ کل نفس دائے موت وہی نما وہ جو ہے نا سارے بیچ کا جیتے آخری حصہ منظور سے نار بہت جنت کمل حیات دنیا بس اصل تو اس جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری تعالیٰ فرما دی کل نفس ذائقہ الموت, ہر جو ہے جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں. اور وہی نماز وقفوں عمل کیا, اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے, بہت سی مرتبہ ایک مومن آدمی ہے اعمال صالحہ کا زندگی بھر اہتمام کرتا ہے, لیکن ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ اس کو یہاں نظر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کافر ہے, وہ کافر گناہوں میں رچا بسا رہتا ہے, اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں وہ استعمال. ایسے موقع پر آدمی مومن یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو بھی مجھے یہاں پہ راحت ہے. کافر اور یہ گناہوں کے اندر اچھا بسا رہتا ہے, اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو اعمال سے ہٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. بدلانا تھا, یہ دنیا بدلنے کی جگہ ہے ہی نہیں. آپ نے اس کافر کی راحت ایش و عشرت اور اپنی تکلیفوں کو دیکھ کر یوں سوچا کہ مجھے ان نکامات کی وجہ سے یہاں کیوں راحت مل رہی ہے, اور اس کو گناہ کی وجہ سے کیوں تکلیفیں نہیں پہنچے ہوئی رہا ہے. وہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ آمار کا بدلا یہاں کیوں نہیں ملا. ہمارے پورے پورے بدلے تو وہی دنیا میں پڑا تھا کا اثر اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے, ورنہ آمار کے بدلے دنیا دار العمل نہیں, عمل ہے دار الجزا بدلے کی جگہ. اس لیے یہ سارے نظارے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ راحت میں عیش و آرام میں اور نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں, اس کی وجہ سے اپنے متعلق مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مآواهم جہنم وبئس المصیر. قرآن باری تعالیٰ نے صاف فرما دیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, ان کافروں کا یہ ہے آبادیوں کے اندر اس طرح عیش و آرام کے ساتھ گھومنا پھرنا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. قلیل بس تھوڑے دنوں تک کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جہنم ہے ابھی سب جہنم بہت بڑا بہت برا. جس میں آتا ہے کہ ایک مومن کو 500 سال کی زندگی اگر ملی ہو دنیا میں, اور یہ 500 کے 500 سال اس نے نہایت تکلیف مشقت میں مصیبتوں میں بیماریوں میں ہر طرح کی تکلیفوں میں گزار, ایک دن بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی چین اس کو نصیب نہیں ہوا, لیکن جب مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے, جنت میں داخل ہوتے ہی اس کو اگر یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی, تو جواب میں کہا میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی جانتا ہی نہیں کہ تکلیف کیا تھی. اس کے برعکس ایک کافر دنیا میں 500 سال کی زندگی اس کو دی گئی, اور ان 500 سال میں ہمیشہ خوب نعمتیں ملی اللہ کی استعمال کرتا رہا, ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف اس کو نہیں. پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں پہنچتے ہی داخل کیے جاتے ہی اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی تکلیف کوئی راحت دیکھی, تو میں تو راحت کیا چیز ہے جانتا ہی نہیں. اس لیے دنیا تاریخ بڑھتا ہے, دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اعمال کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے, اور اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ایک مومن کو اپنے ایمان کے مطابق یقین ہونا چاہیے. آگے بمن دوخ دیا نال وہ اس لیے دنیا کا فقط تھا بھائی تارا فرماتے اصل تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کرے جن اعمال کی وجہ سے وہ جہنم سے بچا لیا جائے, تو دور کر دیا گیا جہنم سے ہٹا دیا گیا, تو گویا وہ کیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط صحیح معنی میں وہ کیا ہے دنیا میں کیا اس کو بڑی سے بڑی جائیدادیں ملی ہو اور بڑی سے بڑی وہ ملکتیں دولت ہو ثروت ہو دنیا کی یہ چیز یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے تو کامیابی بس سمجھو آگے وہ منایا دنیا اور ہماری طرح فرماتے ہیں کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ تو دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان بتاؤ گرو متا بتاؤ گرو اس سامان کو کہتے ہیں کہ کوئی اپنا سامان بیچ رہا ہے ایب والا سامان اندر ایب ہے لیکن مالک اس ایب کو چھپا کر خریدار کے سامنے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر رہا ہے یہ ہے اور جو اندر ہے میں اس کو چھپا رہا ہوں ایسے سامان کو عربی میں کہتے ہیں بتاؤ دھوکے کا دنیا چیزوں کا بھی یہ کیا ہے دھوکے کا سامان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ دنیا کی بے وقتی پر اللہ تعالیٰ طلب پہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسا ہی ہے اس دنیا کی چیزوں کا حال جیسے کوئی مالک اپنی چیز کا ایپ چھپا کر کے اس کی خوبیاں بیان کر کے خریدار کو اس کے خریدنے پر کیا کرتا ہوں آمادہ کرتا ہوں یہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں وہ تو دھوکے کا سودا اور دھوکے کا سامان ہے لیکن ایک بات اور یاد ہے حضرت حکیم العمر ظفر اللہ مرتضیٰ نے اس موقع پر بیان القرآن عجیب نقطہ ارشاد فرمایا حضرت فرماتے ہیں کہ دھوکے کا سامان سن کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا میں زندگی ہر ایک کے لیے مصیر ہے نہیں بلکہ دھوکے کا سامان کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ اس پر راضی مت ہو جاؤ اگر کوئی خریدار شریف خریدار کوئی سخی آدمی اس کے ایپ کو جانتے ہوئے بھی بڑی قیمت دے کر آپ سے لینا چاہتا ہے تو آپ یہ سمجھ کر کہ نہیں میں تو نہیں لوں گا جیسے بچے کا حال ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی کھلونا ہو اور کوئی اس کو جو ہے 5,000 دلا بھی دے دے اتنا جانتے کہ ایک کھلونا تو 50 روپے کا بھی نہیں ہے لیکن 5,000 دینے والا دے رہا ہے تو ابھی یہ بچہ اپنی حماقت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اپنے یہ 5-50 روپے والے کھلونے کو بیچنے دینے کے لیے تیار تمہیں ایسا مت کرنا اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اور دنیا میں جو ہم اس زندگی کے اندر جو فائدے اٹھا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ہیں کائیں سے دھوکے کے سامان سے اور اللہ نے اسی دھوکے کے سامان کو ہمارے پاس سے خرید دیا ان اللہ تعالیٰ من الدنیا اجسم و اموال بیان تدمل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے پاس سے ان کی جان اور مال ہماری جانے اور ہمارے مال ہے تو دھوکے کا سامان اس میں بہت خیر ہے لیکن خریدار جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا سخی ہے سخی ہونے کی وجہ سے ہمارے اس سامان کے سارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود وہ بڑی قیمت دے رہا ہے تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہے نا تم بے وقوفی مت کری ہو تم نے کہ نہیں میں تو نہیں بیچتا اتنی مت سمجھو سودا کر لو فائدہ اٹھا قیمت خود ہر دو عالم کر رہی نرخ والا ان کی ارزانی ہنوز کیا فرماتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی قیمت دونوں جہان لگائی ہے کوئی آدمی دونوں جہان کو تیرے لیے قربان کرتے ہیں تو اس کو ملتا ہے وہ تیری قیمت یہ ہے آگے کہتے ہیں نرخ والا تم کیا جان تم آپ نے اپنی قیمت دو جہان لگائی یہ تو بہت سستا سودا ہے آپ ذرا اور قیمت کو بڑھائیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کا یہ ساز و سامان اور اس سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں واقعی اصل یہ دھوکے کا سامان ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دینے دے رہے جا رہے ہیں اب ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے یک دھو کر کے یعنی دھوکے میں پڑھ کر کے اس کو اس سودے سے انکار نہ کریں سودا کر لیں اور فائدہ حاصل کر لیں یہ ہونا چاہیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، يا الله اللهم ارحمهم وعافهم كما يرحمون سيدك الكرام، دائما زيادة همكو زيادة سے زيادة چلا کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے والا، تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اللہ تمام رضائیں سے ہم کو پاک دنیا کی بے وقتی ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق، دنیا کی رونق کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کی غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضا ملنے والے کام ہم سے کروا لے، تیری ناراضگی والے کام سے ہماری پوری حفاظت فرمائیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال تمام مدارکین کو سلامت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بدائیوں سے مالا مال فرمان، ہماری تمام ضروریات کی وہ اپنے خزانے رہے فرمان، ہمیں کسی کا محتاج گھر بنا، ہماری روٹیوں میں رفت فرمان، ہماری اولادوں میں عقائد حق پا اولینا ہمارے سارے اخلاق فاضلہ کیا عطا فرما، میرے اخلاق میرے کردار و گفتار میرے اعلیٰ میرے ماں باپ کو برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تعالی تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی ہمدردیوں سے اللہ ہماری پورے پوری عبادت فرما، مختلف حیثیتوں سے اللہ ذمہ داریاں اور فرائض میں سبھی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری عبادت فرما، اللہ اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ہمیں ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، پتا نہیں کہاں اور کب زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق
تم پر واجب رہ گیا ہو, اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرمائے, خبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے, میں شر کی غلطیوں سے حفاظت فرمائے, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا فرمائے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام نصیب فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مرحمت فرما, اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, کل صراط پر شافیت کے ساتھ گزار کر دے, جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما, اللہ جنت کے اندر پورے اولین نصیب فرما, اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اسے نجات فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے امام اسلام جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما, اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما, تعلیم کے ہاتھ کو ظلم سے روک, اللہ امام اسلام کی ہوائیں چلا دی, ہر فرد بشر کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, اللہ جو صلاحیتیں جو ہوا جو نعمتیں اللہ جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو تیرے دین علم دین ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا دے, اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, اللہ تیرے یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.